نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر قرآن کریم کا جو درس جاری اور ساری ہے وہ عنقریب نصف قرآن کریم تک پہنچنے والا ہے. حضرت والد صاحب کی طبیعت میں کچھ ناسازی کی وجہ سے آج کے درس میں حضرت تشریف نہیں لا سکے، لیکن ہمارے بہت سارے احباب ہیں، محسن ہیں، جو وقت نکال کر یہاں تشریف لائے ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے اس وقت فراغت کو یقینی بنا کے درس کو سنتے ہیں. تو ان قیمتی اوقات کو ہم ضائع نہ کریں اور کچھ نہ کچھ اللہ اور رسول کی بات ہو جائے تو زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے. قرآن کریم کی تفسیر یہ ایک افضل ترین عمل ہے. اللہ تبارک و تعالی بہت ہی اپنے محبوب لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب کو سمجھیں اور اس کا ترجمہ سیکھیں، اس کے معانی کو سمجھیں اور اس درس کو آگے بڑھائیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، اللہ کی کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے والے، اللہ کی کتاب کی خدمت کرنے والے، اللہ کے پیغام کو آگے بڑھانے والے، یہ سب اللہ تبارک و تعالی کی محبوب مخلوق ہیں، اللہ کے ہاں پسندیدہ لوگ ہیں. ساتھ قرآن کریم کی تفسیر کے کچھ مقاصد اور کچھ تقاضے بھی ہوا کرتے ہیں. سب سے پہلے تو جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ اللہ کی کتاب کامیابی کا ذریعہ ہے اور اللہ کی کتاب یہ جنت تک پہنچانے والی ہے، لیکن اس کے لیے کچھ صفات پیدا کرنی ہوتی ہیں اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو اپنانے پڑتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، تقوی اختیار کرنا اور اللہ کی کتاب سے جو ہم سیکھتے ہیں اس کو اپنی عملی پریکٹیکل زندگی میں لانا اور اس کو اپلائی کرنا، یہ ایک مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے. ورنہ ایسے کہنے کو یورپ کی اور امریکہ کی یونیورسٹیوں میں غیر مسلم پروفیسر اور اسکالرز ہیں، موجود ہیں، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن کے اوپر بڑی تحقیق کر چکے ہیں اور آگے اس کو کام بڑھا رہے ہیں، لیکن ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کی ہدایت اور ایمان کی روشنی سے محروم رکھا ہوا ہے، اس لیے وہ در حقیقت قرآن کی روح کو نہیں جانتے. وہ عبارات کی حد تک اور ترجمے کی حد تک سمجھتے ضرور ہوں گے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی ایمان کی دولت عطا فرما دیتے ہیں اور اس کے بعد جب قرآن کی آیات کانوں میں رس گھولتی ہیں تو مومن کا ایمان اور مومن کا جو تقویٰ ہے وہ بہت بلند حد تک پہنچ جاتا. تو قرآن کریم کی تفسیر اللہ کے فضل سے حضرت والد صاحب بڑی کوشش کر کے اور تفصیلات کے ساتھ اور ائمہ کے اقوال کے ساتھ اور اس کی تراجم کے ساتھ تشریحات کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں. یہ ایک وسیع اور عریض میدان ہے, اس کی تفصیلات میں ہم جیسے ناقص العلم لوگ جا بھی نہیں سکتے, لیکن اتنی بات ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ تمام علوم, یہ تمام فوائد اور تشریحات, یہ تمام آثار, ان کا مقصد اور ان کا خلاصہ وہ ایک ہی ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے اپنی زندگیوں میں راسخ کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کا مقتدا بنانا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر و بیشتر وہ صحرائے عرب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے, بہت کم ایسے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جو کاتبین وحی ہیں اور جو علماء صحابہ کرام ہیں ان میں سے چند کے علاوہ باقی تمام بس انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا تھا کہ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنی ہوئی بات ہوتی تھی اس پر عمل کو یقینی بنایا کرتے تھے. وہ اس کی تفاصیل میں نہیں جاتے تھے کہ آج کل لوگوں کی عادت ہے, اکثر و بیشتر سوالات ہوتے ہیں کہ جی فلانے درس میں, فلانی تقریر میں آپ نے یہ بات کہی اور فلانے دن آپ نے یہ بات کہی, تو مہربانی کے اس کا حوالہ دے دیجئے. اس دن حضرت والد صاحب فرما رہے تھے کہ ایک شخص ایک عالم سے پوچھا کہ یہ مسئلہ کہاں لکھا ہے, حوالہ دے دیں. تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے لیے یہی حوالہ کافی ہے کہ میں کہہ رہا ہوں, جب کوئی محقق اور محدث آئے گا پھر کتابیں نکال کے ان کو دکھا دی جائیں گی. تو آج کل ظاہر بات پڑھنے لکھنے کا زمانہ ہے, ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ آگے بڑھے, تو اس کے ساتھ ساتھ وہ ان باتوں میں بھی لگ جاتے ہیں کہ علماء سے سنی ہوئی باتیں اس پر عدم اعتماد کا اظہار, اور یہ بار بار کہنا کہ جی فلانی کتاب میں آپ ہمیں دکھا دیجئے کہاں لکھا ہے. ٹھیک ہے, علم کی تقاضوں کے مطابق ضرور ہے, لیکن صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم کے آیات سن کے یہ سوالات نہیں کیا کرتے تھے کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی, بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو فرما دیا بس وہ ہمارے لیے مین وعن, اس پر عمل کرنا یہ نہایت ضروری اور لازم ہے. تو قرآن کی تفسیر یہ ایک بہت اللہ کا محبوب علم ہے, اور حقیقت میں جتنے بھی علوم ہیں, خواہ وہ حدیث ہو, خواہ وہ فقہ ہو, وہ عربی لغات ہوں, وہ معانی ہو, وہ فنون ہو, وہ شعر ہو, وہ نثر ہو, یہ سارے کے سارے علماء کرام اسی لیے سیکھتے اور پڑھتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کے عبارات کو سمجھ سکیں, اور قرآن کریم کے اندر پائے جانے والے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں پوشیدہ رکھے گئے اسرار اور رموز ہیں ان کو جاننے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں. یہ درس بہت سارے علماء بھی سن رہے ہیں, لیکن اسی طرح بہت سارے ایسے افراد جو محض قرآن کریم کی محبت میں اور قرآن سے عشق کے درجے میں یہ درس سن رہے ہیں, ان سے میری یہ درخواست ہے کہ یہ صرف سننے کی حد تک نہ رہنا چاہیے, بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ ہر ایسا دن نہیں گزرے گا مگر یہ کہ آپ نے کوئی مسئلہ سنا ہوگا, مگر یہ کہ آپ کوئی نئی حدیث سنی ہوگی, قرآن کریم کا کوئی نیا حکم سنا ہوگا, اس کو اپنانے کی کوشش زندگی میں کی جائے تو پھر یہ درس انسان کو فائدہ ضرور دے گا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور ہماری فقہ کے چوتھے امام ہیں, اور لاکھوں احادیث کے حافظ تھے حضرت. ان سے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ نے اتنی ساری احادیث کیسے یاد کی ہیں؟ حضرت نے جواب دیا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی روایت نہیں سنی صحیح, مگر یہ کہ میں نے اس پر زندگی میں عمل شروع کر دیا. تو عمل سے فائدہ بھی شروع ہو گیا, اور عمل کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ ایک کام جو انسان خود کرتا ہے تو وہ بھولتا نہیں ہے پھر اس کو. تو یہی قاعدہ اور یہی قانون اگر ہم آج بھی اپنی زندگیوں میں لاگو کر لیں کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو جہاں اللہ کا نیک بندہ, عالم صاحب, امام صاحب, مفسر صاحب جب ایک بات کہتے ہیں تو ہمیں اس بات کو اپنا اپنانا بھی ہوگا اور اس پر عمل بھی شروع کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام جب قرآن سیکھتے تھے تو 10 آیات سیکھ لیا کرتے تھے اور پھر ان 10 آیات کا قرات، ان 10 آیات کے ترجمے، ان کے شان نزول، ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کی ہوئے احکام، وہ سیکھنے کے بعد پھر آگے دیتی سیکھتے تھے. تو گویا کہ تفسیر کا درس اور تفسیر کا علم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھی پڑھایا ہے. آج کے دور میں جو جیسے کہ حضرت والد صاحب کا طریقہ ہے یا اور علماء کرتے ہیں کہ ایک سپارہ یا ایک اس کا حصہ، ایک جز، وہ عوام کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر جب وہ ہو جاتا ہے تو آگے بڑھتے ہیں. تو اس سلسلے میں میرا یہ درخواست ہے کہ عالم اور مفسر تو اپنا کام کر لیتا ہے کہ سپارہ قرآن کا ایک سورت یا ایک حصہ، اس کی تفصیلات، اس کے احکام وہ سنا دیتا ہے. اب جو دوسرا آپ کے حصے کا کام ہے وہ ہے اس کو یاد رکھنا، اس کو محفوظ کرنا اور اس کو سمجھ کے آگے بڑھانا. اسی لیے تو یہ علم سینہ در سینہ ہم تک اللہ کے فضل سے پہنچا ہے کہ صحابہ کرام نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا وہ آپ نے تابعین کو سکھایا، اور تابعین نے تبع تابعین کو، پھر وہاں سے محدثین کی جماعتیں نکلی، وہاں سے فقہا آئے، وہاں سے مفسرین اور محدثین تشریف لائے. تو آج ہم یہ دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ فلانی آیت کا ترجمہ یہ ہے اور یہ اللہ نے اس موقع پہ نازل کی. عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن مسعود اور عبداللہ ابن عمر اور زید بن ثابت اور انس بن مالک اور ابو ہریرہ وہ فلانی آیت کے بارے میں یہ کہتے ہیں. یہ ساری جو تفاصیل ہیں یہ ہمارے اسلاف کی بڑی محنتوں سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں. اگر کسی کو شوق ہو یا تحقیق کرنے کا مزاج ہو تو اہل کتاب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، ذرا ان کا حال دیکھ لیجئے جا کے. نہ ان کے ہاں کوئی متواتر اقوال ہیں، نہ کوئی متواتر روایات ہیں، یہاں تک کہ جو اصل الاصل توریت اور انجیل ہے اس میں بھی اتنی زیادہ تحریفیں ہو چکی ہیں کہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ اس میں کون سا واقعی اللہ کی طرف سے نازل کردہ حکم ہے اور کون سا اخبار اور روحبانیین کی طرف سے بنایا ہوا ہے. یعنی اپنی آسمانی کتاب کے اندر اتنی زیادہ انہوں نے غفلتیں کی اور اتنا خلط ملط کر دیا کہ اب ان کے نزدیک یہ تمیز باقی نہیں ہے کہ کون سا اللہ کے احکام ہیں اور کون سے بندوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. اس کے برعکس قرآن کریم کا اعجاز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. پورے عالم کے، دنیا کے کسی کونے میں آپ چلے جائیں اور وہاں جا کے قرآن کریم طلب کریں، نسخہ طلب کریں، کھول کے دیکھ لیں، الحمد سے لے کے والناس تک ایک حرف اور ایک اعراب کا فرق آپ کو نہیں ملے. یہ ہمارے دین کی حقانیت کی دلیل ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقانیت کی دلیل ہے کہ تا قیامت اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو محفوظ رکھا ہے. حالانکہ عالم کے اندر سازشی کم نہیں ہے، ہر وقت کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ دین کے وہ احکام جس سے کفار کو، جس سے اللہ کے دشمنوں کو نقصان ہوتا ہے یا وہ ڈرتے ہیں، اس کو تبدیل کرتے رہتے ہیں. کبھی جہاد کو ٹیررزم کے نام پہ ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کبھی مدارس اور علماء کرام اور دین کی درسگاہوں کو دہشت گردی کے اور اس طریقے کے غلط پروپیگنڈوں کے نام پر بند کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات ان کو معلوم ہے کہ قرآن کے اندر گڑبڑ کرنا اور تحریف کرنا یہ ان سے برداشت نہیں ہوگا اور اس کی بھاری قیمت چکانی پڑے گی. اس لیے وہ اپنی سازشوں میں ضرور لگے ہوئے ہیں. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو حکمت میں منظور ہوتا ہے وہ ہمارے لیے بہت ہی اعلیٰ اور بہتر ہوتا ہے. تو یہ قرآن کریم کا درس اتنے آخرین گھڑیوں میں کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، رمضان المبارک فضائل پورے اسلام میں سب سے زیادہ معظم مہینے کے فضائل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو باقاعدہ خوشخبری دیا کرتے تھے، اتاکم رمضان، اتاکم شہر مبارک، یہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور یہ بہت مبارک مہینہ ہے، تفتح فیہ ابواب الجنان، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی مومنین کے اعمال کی برکت سے اور ان پر رحمتیں کرتے ہوئے جنتوں کے دروازے کھولتے ہیں، وتغلق فیہ ابواب جہنم، اور رمضان المبارک کے مہینے میں جہنم کے راستے اور دروازے وہ بند کر دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح تخلف فیہ مرادۃ الشیاطین، اور جو ابلیس اور اس کے چیلے اور شیاطین ہیں ان کو باندھ دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی شیاطین کو محدود فرما دیتے ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس رمضان المبارک کے مہینے میں جس نے خیر لے لی تو اس نے بہت بڑی خیر لے لی، اور اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو محروم رہ گیا تو وہ بہت بڑی دولت سے محروم رہ گیا۔ یہ قیمتی اوقات ہیں، یہ اوقات تو ویسے ہی ایسے ہیں کہ جب بندہ مومن راستے میں چل رہا ہو، اٹھ رہا ہو، بیٹھ رہا ہو، کہیں ادھر ادھر جا رہا ہو تو اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اذکروا اللہ فی بیوتکم و مجالسکم و اسواقکم و طرقکم، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا، وہ اپنے گھروں میں ہو، اپنی مجلسوں میں ہو، راستوں میں ہو یا بازاروں میں ہو، فَإِنَّكُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَتَى تُنزَلُ الْمَغْفِرَةِ، اس لیے کہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کی طرف سے مغفرت اور رحمت کے خزائن وہ کب نازل ہو رہے ہیں۔ تو ایک تو قرآن کریم اللہ کی مبارک کتاب، دوسرا رمضان المبارک کا مبارک مہینہ، یہ نور علی نور ہے، یہ ایک مومن کے لیے ایسا ہے جیسے اس کی معراج ہوگی۔ ہم قریب انشاءاللہ تعالی حضرت والد صاحب جب تشریف لائیں اور سورۃ الاسراء شروع کر لی جائے، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں تشریف آوری کی دعوت دی اور آپ تشریف لے گئے، اسی طرح ہم مسلمان اس مہینے میں جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی کے قریب ہو سکیں وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے اور ہمارے لیے آنے والی زندگیوں میں فائدہ ثابت ہوگا۔ تو صرف وقت گزارنا یا صرف اور صرف چٹکلے اور لطیفے سننا، یہ دنیا کا وقتی مزہ ہے۔ یہ تمام علوم کے حصے ضرور ہیں، لیکن ہمارا انتہا اور ہمارے لیے اصل مقصد وہ یہ کان لگا کر سنا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی کیا فرما رہے ہیں، اور جن اقوام کا ذکر ہوا اور جن لوگوں کا ذکر ہوا اور جنہوں نے اللہ کو اقوال اور اللہ کے احکام کو مان لیا ان کو کیا فائدے حاصل ہوئے، اور جنہوں نے انکار کیا ان کو کیا نقصانات ہوئے، یہ ہمیں جاننا ہے۔ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ اولئک ہم اولو الالباب، قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ کامیاب لوگ وہ ہیں جو اس کتاب کی باتوں کو اور احکام کو غور سے سنتے ہیں اور پھر سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ دوبارہ پھر وہی بات آ گئی کہ صرف سننا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ عمل کرنا، اپنی زندگیوں میں اس کو لانا یہ ضروری ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہدایت کے راستے اور سرچشمے وہ ہمارے اور آپ کے لیے کھل جائیں گے۔ اسی طرح تفسیر کے ساتھ ساتھ تمام بھائیوں سے درخواست ہے، ہمارے بزرگوں سے، ہمارے محسنین سے، کہ جب یہ مبارک لمحے اور گھڑیاں گزر جائیں، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے دنیا سے وبا اور بیماریوں کو اٹھا لیں، اور جب دنیا کے تمام سلسلے کھل جائیں تو پھر اس وقت دین کو اور قرآن کو پسے پشت ڈال کے روپیہ اور پیسہ کمانے کے لیے صبح سے رات تک دنیا کے سلسلوں میں نہ لگ جائیے گا۔ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ اگر اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک دفعہ کسی کو لگا دیا تو پھر اس میں صرف اور صرف ترقی ہی ممکن ہے۔ اس سے اگر کوئی پیچھے چلا جائے، اس کو اگر کوئی چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ سورہ طہٰ کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو ہماری آیات سیکھ چکا تھا جو قرآن اور حدیث کو جان چکا تھا پھر اس کو بھول گیا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, وہ آخرت میں اندھا اٹھایا جائے گا. قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا, وہ اللہ سے شکایت کرے گا کہ میری تو اچھی بھلی آنکھیں تھیں, میں تو دیکھا کرتا تھا, مجھے اب اندھا کیوں کر دیا گیا. قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها, تم نے اللہ کے دین, اللہ کا قرآن, اللہ کے احکام سیکھے تھے لیکن پھر تم بھول گئے اس کو, اس کی سزا کی وجہ سے یہ آج تمہیں آخرت میں آنکھوں سے محروم کر دیا گیا ہے. تو قرآن کی آیات, قرآن کے احکام, تفسیر, دین کی کوئی بھی بات ہو, یہ مومن کی وراثت ہے, جیسے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور وراثت کو کوئی بھولتا نہیں ہے, ہر صورت میں اپنی میراث کو مضبوطی سے پکڑنا ہے, چھوٹے سے چھوٹا حکم ہی کیوں نہ ہو. مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیمن کو پسند فرماتے تھے, سیدھے ہاتھ کے استعمال کو, حتیٰ فی تناولہ و ترجلہ, یہاں تک کہ اپنے جوتے مبارک پہننے میں اور اپنی کنگھی کے استعمال میں بھی پہلے سیدھی طرف کو ترجیح ہوا کرتی تھی. یہ ایک شریعت کا حکم ہے, اس کو ہم نے اس لیے اپنانا ہے کہ یہ ہمارے پیارے پیغمبر کی سنت ہے, اور ساری زندگی اس پر عمل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبولیت عطا فرما دیں گے. اور اسی طرح بڑے سے بڑے احکام, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں نماز کے قیام کا حکم دیا, حج کے ادائیگی کا حکم دیا, زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا, اور اسی طرح بہت سارے ایسے احکام جو عام طور پہ آج کل ہمارا معاشرہ اس میں کہتری کا شکار ہے, غیبت ہے, نمیمہ ہے, اپنے مسلمان بھائی کے خلاف جھوٹ بولنا ہے, جھوٹی گواہی ہے, یہ سارے احکام یہ ایک مضبوط معاشرے کے لیے ضروری ہیں. ایک شخص نے یہ سوال کیا کہ اسلام کے اندر پڑوسی کے اتنے زیادہ حقوق ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ عن قریب یہ حکم آ جائے گا, مرنے والے کی وراثت میں بھی پڑوسی کو حصہ ملے گا. یہ اسلام کے اندر اتنا زیادہ پڑوسی کے اوپر بار بار کہا جانا اور بہت زیادہ اس کا اہتمام کرنا, یہ کیوں لایا گیا ہے؟ کچھ دیر سوچنے سمجھنے کے بعد میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ دیکھیے, اسلام اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے نازل کیا ہے, اور فلاح کے اندر جیسے مذہب کا اصلاح ضروری ہے, جیسے اعمال کی اصلاح ضروری ہے, جیسے کردار کی اصلاح ضروری ہے, اسی طرح ایک کامیاب معاشرے کی وجود بھی ضروری ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص وہ بہت ضرورت سے زیادہ مالدار ہو اور دوسرا شخص وہ نان شبینہ کا محتاج ہو. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اتنا زبردست اور بہترین نظام عطا فرما دیا کہ ہر مسلمان کو یہ تاکید کر دی گئی کہ بھائی اپنے دائیں بائیں جو پڑوسی موجود ہیں ان کی خبر لیا کرو, دیکھو کہ وہ کس حال میں, اور اگر وہ مستحقین ہیں تو ان کی مدد کیا کرو. تو اس سے یہ فائدہ ہوگا, اگر واقعی ہر مسلمان اس پر عمل شروع کر دے تو پورے مسلمان خلافت اور ریاست کے اندر کوئی شخص بھوک سے نہیں مرے گا اور کوئی شخص بھوک کا شکار نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے, ورنہ اور مذاہب اور معاشروں میں آج بھی اس سلسلے میں بہت کمزوری پائی جاتی ہے. جب کوئی وبا آ جائے, جب کوئی بیماری آ جائے, کوئی آفت آ جائے تو وہ چندے مانگ مانگ کے تھک جاتے ہیں لیکن کوئی دینے کو تیار نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے آج بھی اہل اسلام کے اندر یہ جذبہ موجود ہے کہ بغیر کہے پتہ ہی نہیں ہوتا. انفق یمینہ حتی لا تعلم شمالہ, حدیث شریف میں آتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے, اور آخرت میں حشر میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی جگہ عطا فرمائیں گے سایہ رحمت میں, کہ جو اللہ کے فضل سے خرچ کرتا ہو اور اس طریقے سے خرچ کرتا ہو کہ اس کے آس پاس والوں کو خبر تک نہ ہوتی. یہ سب ہماری دین کی برکات ہیں, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات میں سے ہے کہ ہم ایک کامیاب معاشرہ ہیں. ہم ایک ہی دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے اس دنیا کے اندر, بشرط یہ کہ ہمارے دین کے مطابق ہمیں چلنے دیا جائے, اور تاریخ گواہ ہے جب بھی چلنے دیا گیا ہے تو ایک کامیاب ریاست اور ایک کامیاب معاشرہ وجود میں آیا ہے. جہاں رخنے اٹکائے جاتے ہیں اور نہ بات بات پر مشکلیں پیدا کی جاتی ہیں, ظاہر بات ہے جب احکام پر عمل نہیں ہوگا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی ویسی مدد اور نصرت نازل نہیں ہوتی۔ تو یہ ساری تفسیر اور تفصیل کا مقصد یہ تھا کہ یہ قرآن کریم اللہ کی کتاب یہ مسلمان کے لیے کامیاب زندگی کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمیں نہ مغرب سے متاثر ہونا ہے، نہ ہمیں ہندوؤں سے چیزیں سیکھنی ہے، نہ ہمیں یہود کی طرف دیکھنا ہے، بس یہ قرآن ہے تو بس کافی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہمیں اگر واقعی اس کی قدر آ جائے اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کو اپنا لیں تو ہم آئندہ ہم وقت اللہ فضل و کرم سے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں۔ یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے وقت کو غنیمت جان کے آپ تمام دوستوں کے سامنے پیش کی ہیں، امید ہے اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائیں گے اور بھائیوں کو توفیق کے عمل عطا فرمائیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين۔ اللهم حل مشكلاتنا واقضي حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سميع الدعاء۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے۔ حضرت والد صاحب کا یہ بہترین عمل قرآن کریم کی تفسیر اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اس کو قائم اور دائم رکھے، اس کو دوام عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرما دے۔ حضرت کا سایہ مغتنم ہم پر اور آپ پر تادیر قائم اور دائم رکھے تاکہ توحید کا اور قرآن کریم کی تفسیر کا اور احادیث کا یہ چشمہ جاری اور ساری رہے۔ جو حضرات دعاؤں کا کہنا چاہتے ہیں لیکن نہیں کہہ سکے، اللہ تبارک و تعالی کے علم میں سب موجود ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کی مشکلات آسان فرمائے، مراد عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔